بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثانية عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد
واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات الله على محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صلوات على محمد. برادران عزیز و خواران محترم، سلسلہ مجالس کی آج یہ آخری نشست ہے. کل سفر امام حسین کے حوالے سے کچھ گزارشات تھیں اور اس کے ذیل میں جو اسباب قیام امام حسین علیہ السلام نے ان پر کچھ بات کرنے کی کوشش کی گئی کہ امام مظلوم سے جو بیعت کا مطالبہ کیا گیا یہ اتنا حساس مسئلہ کیوں بن گیا، کیا وجہ ہے کہ امام حسین یہ اعلان کرتے ہیں کہ مثلی لا یبایعو مثلہ، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور اس پر کچھ بات کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ معاملہ توحید تک جاتا ہے، یہ معاملہ نبوت و رسالت تک جاتا ہے، کہ کل انبیاء کی نبوتوں کا تحفظ ہے، ما سبق ائمہ کی امامتوں کا تحفظ ہے، یہ سلسلہ امامت کے تسلسل کا ضامن ہے قیام امام حسین. اگر امام مظلوم انکار نہ کریں تو اس کے نتیجے میں نہ امامت باقی بچتی ہے، نہ نبوت، نہ رسالت، نہ توحید. اس کے بعد پھر سمجھ میں آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی نے یہ کہا تھا کہ حقا کے بنا لا الہ از حسین، کہ حق یہ ہے کہ لا الہ کی جو بنا ہے وہ حسین مظلوم کا خروج ہے، امام کا قیام ہے، کہ جو امام نے اپنی قربانی دی ہے اس کے نتیجے میں لا الہ الا اللہ کو سیراب کیا ہے. تو برادر نے عزیز کل یہ باتیں ہوئی، اب آئیے ذرا سا تاریخی اعتبار سے کچھ کرداروں کا ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں. کربلا کے واقعے میں آپ کو مختلف کردار نظر آتے ہیں، بہت نمایاں کردار، مثبت اور منفی. وہ تو یقیناً امام حسین علیہ السلام کی ذات اور ان کے مقابلے پر یزید ہے، لیکن اگر آپ کچھ اور افراد کو دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ یہ پورے پورے حسینی ہیں اور وہ مکمل طور پر یزیدی ہیں. یعنی اگر آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دیکھیں، بالکل ایک انکنڈیشنل ایسوسیشن، اٹیچمنٹ، ایفیلیشن، ایک وابستگی ہے حضرت ابوالفضل عباس کی، جناب علی اکبر کی، یہ خاندان بنی ہاشم مکمل طور پر ایسوسیٹیڈ ہے امام حسین علیہ السلام سے. جو کربلا کے اندر آپ کو شہدا نظر آتے ہیں، علی اکبر سے لے کر علی اصغر تک، جناب قاسم سے لے کر انو محمد تک، حضرت ابوالفضل عباس، یہ سارے افراد بالکل بصیرت کے ساتھ، یعنی صرف خاندان ایک ہونے کی وجہ سے نہیں، یہ وہ حقیقت ہے کہ جیسے آپ خاص طور پر حضرت ابوالفضل عباس کی زیارت کے اندر بھی پڑھتے ہیں کہ نافذ البصیرہ، کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری بصیرت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا.
محمد والے
یعنی ایک وہ انداز ہوتا ہے کہ بھائی بھائی ہے تو بھائی کا ساتھ تو دے گا، بیٹا ہے وہ تو باپ کا ساتھ دے گا، جی نہیں ایسا معاملہ نہیں، یقیناً بھائی ہونے کی وجہ سے قرابت داری کا ایک تقاضا تھا، یقیناً بیٹا ہونے کی وجہ سے ایک پدرانہ شفقت اور پدرانہ محبت ہے کہ جو انسان کو جذب کرتی ہے، لیکن نہیں، حضرت ابوالفضل عباس ہوں یا حضرت علی اکبر ہوں یا خاندان بنی ہاشم کے دیگر افراد ہوں، وہ امام حسین علیہ السلام کی معرفت رکھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ حسین کون ہے، امام کون ہوتا ہے، امامت کے تقاضے کیا ہیں۔ تو ایک طرف آپ کو امام حسین نظر آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کچھ وہ افراد ہیں کہ جو مکمل طور پر پہلے دن سے وابستہ تھے اور ان کی وابستگی کسی بھی شک و شبے سے بالندہ ہے۔ پھر اس کے بعد خاندان بنی ہاشم سے بھی آگے آپ چلے جائیے، مثلا جناب مسلم بن اوسجۂ اسدی، یہ حضرت حبیب ابن مذاہب، یہ احباب، یہ افراد، یہ مکمل طور پر وابستہ تھے، فرام ڈے ون ان کی کمٹمنٹ بالکل واضح تھی اور کلیئر تھی۔ آپ اگر سامنے کی طرف دیکھیں، یزید جو ہے اس کا امام حسین علیہ السلام کا مخالف ہونا، اس کا نسل ابو سفیان کا وارث ہونا، اس کا امیر شام کے کریکٹر کو کیری فارورڈ کرنا، یہ بالکل واضح ہے۔ اس کے ساتھ جو افراد تھے عبید اللہ بن زیاد، یہ دوسرے افراد، یہ مکمل طور پر یزیدی ہیں، یہ یزید اور یزید کے ساتھ وہ افراد ہیں جو مکمل طور پر یزیدی ہیں، شبر یہ مکمل طور پر یزیدی ہیں، اسی طرح سے بہت سے دوسرے افراد۔ مگر پھر ہمیں درمیان میں کچھ ایسے افراد نظر آتے ہیں کہ اگر آپ ابتداءً دیکھیں تو عین ممکن ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یہ افراد پہلے دن سے حسینی نہیں تھے۔ دوسری طرف کچھ افراد ایسے ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو یزید کے کیمپ میں ہیں مگر چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے انہیں امام حسین کے خلاف تلوار نہ اٹھانی پڑے۔ کچھ وہ افراد ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ تلوار نہ اٹھانی پڑے اور اگر کبھی موقع آیا تو وہ تلوار نہیں اٹھائیں گے اگرچہ رہیں گے یزید کے کیمپ میں، ایسے بھی افراد ہیں۔ کچھ وہ افراد ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے خلاف تلوار نہیں اٹھانا چاہتے لیکن اگر موقع آ گیا تو وہ تلوار اٹھائیں گے۔ یعنی یہ عجیب کچھ کردار ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں۔ اب آپ شروع کیجئے اور ذرا دیکھتے چلے جائیے، یعنی یہ تو فقط کچھ نمونے ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میرے جو اصل مخاطب ہیں وہ میرے نوجوان دوست ہیں، بزرگان تو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں، لیکن اگر آپ شروع کریں مدینہ منورہ سے، یہ قیام امام حسین علیہ السلام اعلان کہاں پر ہوا؟ مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ میں یزید کی طرف سے بیعت کا طلبگار کون ہے؟ ولید۔ اس ولید کے کریکٹر کے اوپر غور کریں، کیا ولید یزیدی ہے؟ بے شک یزیدی ہے، بنو امیہ سے اس کا تعلق ہے، بنو امیہ کے خاندان سے ہے، یزید کا کزن ہے، یزید سے قریب ہے۔ کیا یہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھانا چاہتا ہے؟ جان جی نہیں، ولید امام حسین علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار نہیں، وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس میٹر کو لنگر آن کیا جائے، ڈیلے کیا جائے، کچھ ایسا ہو جائے کہ مجھے اس کے اندر انوالو نہ ہونا پڑے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے مروان، یہ کیریکٹر، یہ بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے، یہ یزید سے زیادہ یزید کا وفادار بننے کی کوشش کر رہا ہے، یہ مدینہ منورہ کا ایکس گورنر رہ چکا ہے اور وہ اپنی جگہ پر ولید کو بیٹھا ہوا دیکھتا ہے۔ مروان، اس کا بھی کوئی دین سے تعلق نہیں، یہ ولید، وہ بھی کوئی دین کے حوالے سے کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس نے کوئی قربانی دی ہو، مگر کیا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ان تینوں کو اگر آپ لائن سے کھڑا کریں تو ایک موقف رکھتے ہیں؟ جی نہیں۔ یزید وہ تو ہے ہی ابلیس کا نمائندہ، دوسری طرف اگر آپ مروان کو دیکھیں وہ اپورچونسٹ ہے، جہاں حکومت مل سکے، اقتدار مل سکے، حاکم کو راضی کیا جا سکے، اسٹیٹ کی کیا پالیسی ہے، کسی طریقے سے اپنے نمبر بڑھائے جائیں، کسی طریقے سے اپنا مقام وہاں پر ایلیویٹ کیا جا سکے، یہ اس کے لیے کل ہم غم ہے، اس کا کل ٹارگٹ اتنا ہی ہے۔ لہٰذا اگر اسے کہا جائے کہ یزید کے بارے میں اعلان کر دو کہ یزید اولی الامر ہے، تو وہ کہے گا بالکل ہے۔ اگر اسے کہا جائے کہ یہ اعلان کرو کہ یزید ولی اللہ ہے، تو وہ کہے گا بالکل ہے۔ اسے کہا جائے کہ یہ اعلان کرو کہ یزید نبی خدا ہے، تو وہ کہے گا بالکل ہے۔ اسے کہا جائے کہ یہ اعلان کرو کہ یزید خدا ہے، تو وہ اس کا بھی اعلان کر دے گا، اس کو اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ اپورچونسٹ افراد ہیں۔ مروان وہ شخص ہے کہ جس نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں کہ جن کے اوپر گفتگو کی جائے تو پوری تقریر مروان کے سیاہ کارناموں پر ہو سکتی ہے، پروفیسر صفت جعفر صاحب کا وہ مشہور شعر ہے، وہ لیٹر نوٹ کے اوپر میں خالی آپ کو سنا رہا ہوں، کہ سویم نے چڑھایا جنہیں پروان وغیرہ، مروا گئے ان کو وہی مروان وغیرہ۔ تو وہ جو مروان ہے وہ واقعی مروانے والے ہی مشورے عام طور پر دیا کرتا تھا، حاکم کو کسی طریقے سے پلیز کیا جائے، حاکم کو کسی طریقے سے خوش کیا جائے، تو مروان نے تو یہ مشورہ دیا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تھے اور امام نے ٹالنا چاہا تھا، تو ولید کو مروان نے مشورہ دیا تھا کہ اس وقت حسین تیرے سامنے ہیں، یا یہ بیعت کریں یا انہیں گرفتار کر لیں اور ان کا سر کاٹ کے بھیج دیں، اور اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو جانے نہ دیا جائے۔ اس موقع پر امام حسین جلال کے عالم میں آئے، اور ایز اے رزلٹ بنی ہاشم کے جوان انکلوڈنگ حضرت ابو الفضل عباس وہ دربار میں تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد بنی ہاشم کے جوان اپنے حلقے میں امام حسین علیہ السلام کو واپس لے گئے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ولید کا کیریکٹر کیا ہے؟ ولید امام حسین کے سامنے تلوار نہیں اٹھانا چاہتا، اس کی خواہش نہیں ہے۔ کیا وہ اس بات کے لیے آمادہ ہے کہ خود حسینی بن جائے؟ اس کے لیے بھی تیار ہے؟ اس کے لیے وہ بالکل آمادہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلا جائے، پھر کربلا میں جائے اور امام حسین کی طرف سے قربانی پیش کرے، نہ۔ مگر وہ اس حد تک بھی نہیں ہے دوسری طرف جس طرح جس حد تک ابن زیاد ہے، جس حد تک مروان ہے، جس حد تک شمر ہے، اس حد تک بھی نہیں۔ کچھ ایسا ہو جائے کہ شیطان کو بھی راضی رکھا جا سکے اور خدا رحمان کو ناراض نہ کرنا پڑے، یہ درمیان درمیان کا کچھ معاملہ ہو جائے، یہ ایک کیریکٹر ہے۔ کیا صرف واحد ایسا کیریکٹر ہے؟ جی نہیں، یہ مدینے کا گورنر تھا، اس کو بعد میں معزول کیا گیا، اس نے معزولی کو بھی پسند کر لیا، مگر بہرحال اس کا کردار نہیں ہے۔ اب آئیے شہر کوفہ، ایک اور کردار ہمارے سامنے آتا ہے، نعمان بن بشیر، یہ کوفہ کا گورنر تھا۔ اچھا، اس سے ملتا جلتا ایک نام آپ نے یقیناً سنا ہوگا، کہ جب آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ واپس مدینہ پہنچا ہے تو چوتھے امام نے ایک جملہ کہا تھا، بشیر تیرا باپ شاعر تھا، کیا تو بھی شعر کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں شعر کہتا ہوں۔ امام نے کہا کہ جاؤ اور جا کر مدینہ میں ہماری آمد کا اعلان کر دو۔ یہ بشیر کون ہے؟ ایک قول کے مطابق یہ وہی نعمان بن بشیر ہے کہ جو کوفہ میں یزید کی طرف سے گورنر تھا، صراحت کے ساتھ مقتل نگاروں نے نعمان بن بشیر بھی لکھا ہے، بعد نے کہا بشیر بن جزلم، بعد نے کہا نعمان بن بشیر، کہ یہی جو ہے وہ کنفیوز ہو کر بشیر کہلائے۔ مگر یہ کوفہ کے اندر گورنر تھا کب؟ جس موقع پر جناب مسلم بن عقیل شہر کوفہ میں داخل ہوئے، سفیر حسین، قاصد حسین، پیامبر امام حسین جو کوفے والوں کو پیغام دے رہے ہیں، اس موقع پر کوفے پر یزید کی طرف سے کون گورنر تھا؟ یہی نعمان بن بشیر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے دل میں سافٹ کارنر ہے امام حسین کے لیے؟ جی ہاں، مگر سافٹ کارنر کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ امام حسین کے خلاف تلوار کھینچنا چاہتا ہے؟ جی نہیں۔ کبھی موقع آئے گا تو تلوار کھینچے گا؟ جی نہیں کھینچے گا۔ مگر کیا یہ امام حسین کی طرف سے قربانی دینے کا جذبہ رکھتا؟ جی نہیں، یہ بھی نہیں۔ وہی درمیان درمیان کا کچھ ایسا معاملہ، ولید سے کچھ بہتر، شمر سے بہت فاصلے پر، عبید اللہ ابن زیاد سے بہت فاصلے پر، قربانی کا کوئی حوصلہ نہیں ہے، قربانی کا کوئی جذبہ نہیں ہے، یہ کچھ مت مانگنا۔ ہاں باقی اگر تم یہ کہو کہ ہم امام حسین کے خلاف تلوار اٹھائیں، امام حسین تو بہت دور کی بات ہے، مسلم بن عقیل کے خلاف تلوار اٹھاؤں، اس کے لیے بھی نعمان بن بشیر تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں نعمان بن بشیر کی شکایت یزید تک پہنچی، یزید نے نعمان بن بشیر کو معزول کیا، اور جب نعمان بن بشیر معزول ہوا تو رپورٹ کرنے کے لیے کہاں گیا؟ شام، وہ ہیڈ کوارٹر، وہاں پر گیا ہے تاکہ کوئی اور ایڈیشنل اس کو رسپانسبلٹی دی جائے سرکار کی طرف سے، تو ان کو وہ انجام دے، نوکری چھوڑنے کے کوئی موڈ میں نہیں ہے، نوکری یزید کی۔ ہاں کوفہ کی گورنرشپ کا اتنا مجھ میں حوصلہ نہیں ہے کہ میں مسلم بن عقیل کی گردن کاٹ سکوں، یہ مجھ میں حوصلہ نہیں۔ تو یزید نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ معزول ہیں، واپس تشریف لائیے شام میں، پھر یہ کام ہم عبید اللہ ابن زیاد کے سپرد کریں گے، ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ کام کون کر سکتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد اس وقت بصرہ کا گورنر تھا، یاد رکھیے گا کوفہ اور بصرہ قریب قریب، آج بھی قریب قریب، کوفہ اور بصرہ، بصرہ کا گورنر تھا ابن زیاد، اور پھر اس کے بعد اس کو ایڈیشنل چارج دیا گیا تھا شہر کوفہ کا، اور وہ ایک مرتبہ پھر کہ بادشاہ کو کسی طریقے سے راضی کیا جائے، حاکم کو کسی طریقے سے راضی کیا جائے، جو بادشاہ کی پالیسی، وہ ڈنڈے والا آدمی، اور اس نے آ کر پھر قتل و غارت کری جو مچائی ہے, تو اس کے نتیجے میں کوفے والے سرنڈر کرنا شروع ہو گئے, اس تفصیل کے مطابق جو کل میں نے آپ کے سامنے گزارش کی تھی. مگر یہ نعمان بن بشیر ایک مرتبہ پھر ایک ایسا کیریکٹر ہے کہ اگرچہ یزیدی ہے, یزید کی نوکری کرتا ہے, یزید سے تنخواہ لیتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کے خلاف تلوار کھینچنے کے لیے تیار ہو جائے. وہ ولید, یہ نعمان بن بشیر. پھر اس کے بعد آئیے ایک اور کیریکٹر ہمارے سامنے آتا ہے, اور وہ ہے عمر ابن سعد کا. یہ عمر ابن سعد, اگین اگر آپ اس سے سوال کریں کہ کیا تو امام حسین سے لڑنا چاہتا ہے, تو وہ کہے گا کہ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ شخص جو بالآخر میدان کربلا میں یزیدی فوج کا کمانڈر ان چیف ہے, سپاہ سالار ہے, لیڈ کر رہا ہے, کہ گواہی دینا کہ سب سے پہلا تیر حسین کی فوج کی طرف میں نے پھینکا. مگر سوال یہ, اسے پوچھا جائے جب وہ کوفہ شہر کے اندر تھا کہ کیا عمر ابن سعد تو واقعا حسین ابن علی سے لڑنا چاہتا ہے؟ کہا کہ نہیں. کون لڑنا چاہے گا؟ فرزند رسول سے, نواس رسول سے. میں امام حسین کے خلاف تلوار کھینچ کر میدان میں نہیں جانا چاہتا. تو کیا نہیں جاؤ گے کا نہیں جانا چاہتا, نہیں جاؤ گے کا کیا مطلب ہے؟ جب رہ کی حکومت کی کاسٹ پر جنت ملنے والی ہو تو مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں جنت کی خاطر رہ کی حکومت کو قربان کر سکوں. آپ سب جانتے ہیں رہ کا علاقہ, تہران کے مضافات کا وہ علاقہ جو بڑا زرخیز اور بڑا ہی اٹریکٹیو وہ علاقہ ہوا کرتا تھا, جس کے بارے میں عمر ابن سعد کے جملے یہ ہیں کہ وہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, وہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے رہ کی حکومت. ساری رات وہ غور و فکر کرتا رہا کہ کیا کروں, اگر حسین کے مقابلے پر جاتا ہوں تو جہنم, جہنم کی آگ ہے, اگر حسین کے مقابلے پر نہیں جاتا تو جنت, لیکن اگر جنت لیتا ہوں تو رہ کی حکومت سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. عبید اللہ ابن زیاد نے بہت واضح طور پر اس کے سامنے آپشنز رکھ دیے کہ رہ کی حکومت چاہیے تو کربلا جاؤ اور حسین سے لڑو, اور نہیں لڑنا چاہتے تو بیٹھے رہو, تمہیں ہم فورس بھی نہیں کریں گے, لیکن بہرحال رہ کی حکومت نہیں ملے گی. جو اس نے اپنی مینٹلٹی بتائی وہ ایک مادہ پرست انسان کی ہے. اس نے واضح طور پر اپنے ان اشعار کے اندر یہ کہا کہ ایک طرف جنت ہے دوسری طرف جہنم ہے, ایک طرف رہ کی حکومت ہے اور دوسری طرف یہ آپشن ہے. مگر مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جو رہ کی حکومت ہے وہ نقد ہے, وہ کیش ہے, اور جو جنت ہے وہ ادھار ہے, اور کوئی بھی عقل مند انسان ادھار کو نقد کے عوض قبول نہیں کرتا, نقد کو لیتا ہے, کیش کو لیتا ہے, کوئی بھی ادھار کو کبھی قبول نہیں کرتا. یہ تو بات کا معاملہ ہے. آپ نے غور فرمایا کہ یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ جب یہ دنیا داری آنکھوں کے اوپر آ جاتی ہے اور چھا جاتی ہے تو پھر پردے پڑتے ہیں. پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ, پیغمبر اکرم کا ایک جملہ ہے, خاص وجہ سے اس موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ شر الناس من باء آخرته بدنیاہ, لوگوں میں بدترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو فروخت کر دے. آئیڈیل کیا ہے جو سورہ بقرہ کے اندر دعا ہم کو سکھائی گئی, جو آپ سب قنوت میں پڑھتے ہیں عام طور پر, کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, کہ اے میرے پروردگار مجھے دنیا کے حسنات, دنیا کی نیکیاں, دنیا کی اچھائیاں بھی عطا کر, وفی الآخرۃ حسنہ, اور جو آخرت کی اچھائیاں ہیں وہ بھی عطا کر. یہ تو آئیڈیل ہے, کمبینیشن, کہ جہاں پر دنیا کی بھی اچھائیاں مل جائیں اور آخرت کی بھی اچھائیاں مل جائیں. سوال یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہو جاتا ہے, یا یہ یا وہ, تو اس موقع پر عقل مند انسان کون؟ عمر سعد جیسا عقل مند جو یہ کہتا ہے کہ یہ نقد ہے اور وہ ادھار ہے, تو سارا امتحان ہی اس بات کا ہے, سارا امتحان ہی اس بات کا ہے کہ وہ ادھار ہے, بے شک ہے, یہاں کی لذت ناپائیدار ہے لیکن فوری ہے, اور وہاں کی لذت پائیدار ہے مگر اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. پیغمبر اکرم فرما دیں گے شر الناس لوگوں میں بدترین وہ ہے کہ من باء آخرتہ فی دنیا ہو کہ جو اپنی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو فروخت کر دیں. مگر پیغمبر فرماتے ہیں ایک مرحلہ اور بھی ہے وشر من ذالک اس سے بھی بدتر وہ ہے من باء آخرتہ فی دنیا غیر ہی کہ جو اپنی آخرت کو دوسرے کی دنیا کی خاطر فروخت کر دیں. یہ میں نے کیوں پڑھا یہاں پر عمر سعد کا کیس یہاں تک پہنچا. عمر سعد کے کیس میں اگر آپ دیکھیں تو صرف اپنی دنیا اور اپنی آخرت نہیں ہے, یہ تو اس وقت تک تھا جب تک وہ کوفے میں تھا, مگر جب وہ کربلا پہنچا آپ مقاتل کے اندر دیکھ لیجیے امام حسین کے ساتھ ڈائیلاگ, اور اس ڈائیلاگ کے اندر ایک موقع وہ ہے کہ جہاں امام حسین اس کو بھی نصیحت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے عمر سعد یاد رکھنا تجھے رے کی گندم نصیب نہیں ہوگی. جب تک عمر سعد کو یہ نہیں پتا تھا تب تک وہ اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو بیچ رہا تھا, مگر اب تو امام حسین نے کہہ دیا کہ اے عمر سعد یاد رکھنا جس رے کی حکومت کے لیے تو یہ سب کچھ کر رہا ہے اس رے کی گندم تجھے نصیب نہیں ہونے والی ہے. اس نے کیا کیا اس موقع پر, سر کو جھکاتا, توبہ کرتا, آ جاتا امام حسین کے پاس؟ جی نہیں, اس نے اس موقع پر ایک جملہ کہا طنز کرتے ہوئے, فرزند رسول اگر رے کی گندم نہیں ملے گی تو میں رے کی جو پر گزارا کر دوں گا. یہ ہے بے شرمی کا جملہ, یہ ہے بے حیائی کا جملہ, یہ ہے ڈھٹائی کا جملہ, یہ بے غیرتی کا جملہ ہے. امام حسین اس جملے کے ذریعے سے کیا سمجھا رہے تھے کہ تجھے رے کی گندم نصیب نہیں ہوگی, یعنی تجھے رے کی حکومت نہیں ملنے والی. اور اس نے اس موقع پر یہ سمجھا کہ امام حسین آؤٹ آف فرسٹریشن یہ بات کہہ رہے ہیں. اس نے کہا کہ اگر فرزند رسول رے کی گندم نہیں ملے گی تو کیا ہوا, میں رے کی جو پر گزارا کر لوں گا. اب یہ اس حدیث کا مزداق بن گیا جو دوسرا حصہ تھا. اب وہ اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو فروغ نہیں کر رہا, یزید کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو فروغ کر رہا. وشر من ذالک من باء آخرتہ بدنیا غیرہ, اب یہ اس کا مزداق بن گیا. اب نے غور فرمایا یہ عمر سعد کا کیس ہے. ولید نعمان بن بشیر, ہاں ہم یزیدی ہیں, ہاں ہم یزید کے کارندے ہیں, ہاں ہم یزید کے پے رول پر ہیں, ہاں ہم یزید سے تنخواہ لیتے ہیں, فرزند رسول کے خلاف تلوار نہیں کھینچنا چاہتے ہیں, اور اگر کبھی موقع آئے گا تو تلوار نہیں کھینچیں گے, ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, نوکری چھوڑنا پڑی تو نوکری چھوڑ دیں گے. اتنا حوصلہ ہم میں نہیں ہے کہ امام حسین کا ساتھ دیتے ہوئے قربانی دے سکیں, سر دے سکیں, یہ ہمت نہیں ہے ہم. یہ کیس عمر ابن سعد کا کہ جہاں پر اس نے اعلان کر دیا کہ ہاں یزید کے پے رول پر ہیں, یزید کے تنخواہ دار ہیں, حسین کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے, لیکن موقع آئے گا تو لڑیں گے, اپنی دنیا کی خاطر یزید کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو فروغ کرنا پڑا تو فروغ کر دیں گے. یہ مینٹلٹی ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو قرآن شاکلہ سے تعبیر کرتا ہے. مگر چھوڑیے ایک اسٹیپ اور آگے بڑھیے. میں نے عرض کیا اس طرف اس کیمپ کے اندر یزید, یزید کے ڈائی ہارٹ چاہنے والے مروان, شیمر, عبید اللہ ابن زیاد, یہ ایک. پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے ولید والا کیریکٹر, نعمان بن بشیر والا کیریکٹر, تھوڑا سا اور آگے عمر ابن سعد. یہ الگ الگ کیریکٹرز ہیں کہ جن کے ٹریٹس مختلف ہیں. ادھر اگر آپ آئیے, یہ دوسرا کیمپ ہے, وہاں پر آپ کو جو افراد نظر آتے ہیں, شروع کریں امام حسین, خدا رحمان کا وہ نمائندہ کہ جو پروردگار عالم سے اس طرح سے لو لگائے بیٹھا ہے کہ دعائے عرفہ میں اس طرح سے مناجات کرتا ہے کہ اے پروردگار سب کچھ پا کر اگر تجھے کھو دیا تو کچھ نہیں پایا سب کچھ کھو دیا. سب کچھ پا کر تجھے کھو دیا تو کچھ نہیں پایا سب کچھ کھو دیا, اور سب کچھ کھو کر تجھے پا لیا تو کچھ نہیں کھویا سب کچھ پا لیا. کیا کمٹمنٹ ہے, یہ کون سی ادا, یہ کس طرح سے عرض ادب کیا جا رہا ہے بارگاہ پروردگار میں, یہ راز و نیاز کا کون سا انداز ہے دعائے عرفہ کے اندر جو ہمیں دکھائی دیتا ہے. جو آل محمد ہی سے یہ انداز مل سکتا ہے. آپ نے غور فرمایا, یہ حسین, یہ حضرت ابو الفضل عباس, میں نے نام لیے, حبیب ابن مظاہر, مسلم بن اوسجا, مگر کیا یہاں پر بھی سارے ایسے ہی ہیں اسی لیول کے, اسی معراج پر؟ نہیں, بے شک جو شہداء کربلا ہیں ان سب نے اپنی قربانیاں پیش کی, مگر ہم تو قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں کہ رسولوں کے بارے میں بھی پروردگار عالم نے کیا کہا, تلک الرسل فضلنا بعضہم علی بعض, رسول تو سب ہیں مگر ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو ان شہداء کربلا میں بھی سب عباس نہیں ہیں, ان شہداء کربلا میں سب حبیب ابن مظاہر نہیں ہیں, ان شہداء کربلا میں بھی سب مسلم بن اوسجا نہیں ہیں. یعنی میں ابھی جناب حور کا تذکرہ نہیں کر رہا, زہیر ابن کہیں کربلا کے شہداء میں نمایاں نام ہے, کیا کہنا اس شخصیت کا, مگر کیا جناب زہیر ابن قین پہلے دن سے حسین ہی ہے؟ ایسا نہیں. کانا یعد عثمانی, آپ تاریخ اور سیرت اور مقتل کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجیے اور گوگل میں زہیر ابن قین ٹائپ کر کے دیکھ لیجیے, آپ کو ملے گا کہ جناب زہیر ابن قین ابتدا میں وہی پالیسی رکھے ہوئے تھے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ مجھے نیوٹرل رہنے کا موقع مل جائے اور بس. ابتدان کربلا کے واقعے سے بہت پہلے وہ مولا کے کیمپ میں شمار ہی نہیں ہوتے تھے, وہ علوی شمار نہیں ہوتے تھے, دوسرے کیمپ میں تھے. جب کربلا کا واقعہ ہونے والا تھا, امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکہ پہنچے, امام نے حج سے پہلے سفر اختیار کیا, زہیر کہاں پر تھے؟ زہیر قین مکہ مکرمہ میں, کس لیے؟ حج کے لیے. زہیر ابن قین نے حج مکمل کیا, حج چار سے پانچ دنوں میں ہو جاتا ہے, نو ذی الحجہ, دس ذی الحجہ, گیارہ ذی الحجہ, بارہ ذی الحجہ, چار, ان چار دنوں میں حج مکمل ہو جاتا ہے. زہیر نے حج مکمل کیا, زہیر کے ساتھ کوئی لمبا چوڑا قافلہ نہیں ہے, چند رشتہ دار دوست, امام حسین کے ساتھ قافلہ ہے. قافلے کی اسپیڈ سلو ہوتی ہے, چند افراد ہوں گے ان کی اسپیڈ تیز ہوگی. جناب زہیر ابن قین کو پتہ چلا کہ میں بھی عازم سفر ہوں اور حسین ابن علی بھی عازم سفر ہیں, اہتمام یہ کیا کہ پڑاؤ وہاں پر نہیں ڈالیں گے کہ جہاں حسین ابن علی نے پڑاؤ ڈالا ہوگا, کہ ملاقات نہ ہو جائے. ملاقات کو ایوائڈ کر رہے تھے جناب زہیر ابن قین, ملنا نہ پڑے. اہتمام یہ ہے کہ پڑاؤ وہاں ڈالیں گے کہ جہاں حسین ابن علی نے پڑاؤ نہ ڈالا. مگر آپ جانتے ہیں ایک ایسا مقام آیا کہ اگر یہاں پڑاؤ نہ ڈالیں تو پھر اگلی منزل بہت فاصلے پر ہے. پوچھتے ہیں کہ کیا حسین ابن علی نے یہیں پر پڑاؤ ڈالا ہے؟ کہا کہ ہاں, انہوں نے بھی پڑاؤ یہیں پر ڈالا ہے. کہا کہ ہم یہاں پر پڑاؤ نہیں ڈالیں گے, ہم اگلی منزل پر پڑاؤ ڈالیں گے. کہا کہ نہیں, اگلی منزل تو پھر بہت دور ہے. مجبور ہوئے اور وہیں پر پڑاؤ ڈالا. یہ ہے توفیق کے پروردگار, حالات کو اس طرح سے ترتیب دینا کہ جو حسینی ہے بالآخر حسین سے مل جائے. پڑاؤ ڈالا, خیمہ لگایا گیا, اپنی زوجہ کے ساتھ خیمے میں تشریف فرما ہے, دسترخوان پیچھا, کھانا چن دیا گیا, نوالا ہاتھ میں ہے, دخل باب ہوا. کون؟ کہ میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں, حسین مظلوم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, آپ کو پیغام ملاقات بھجوایا ہے. الفاظ یہ ہیں کہ زہیر ابن قین کے ہاتھ میں نوالا تھا, وہ گر گیا, کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دیر گزری, قاصد نے سوال کیا کہ میں منتظر ہوں آپ کا جواب کیا ہے, حسین کے پاس آپ کا کیا جواب لے کر جاؤں؟ زہیر اب بھی کچھ نہیں کہتے, اور ایسے میں اس مومنہ خاتون, اس زوجہ صالحہ نے ایک جملہ کہا, اے زہیر, فرزند رسول تم سے ملنا چاہتے ہیں, کم سے کم جواب تو دو, مل کر تو آؤ. زہیر نے کہا کہ ہاں, فرزند رسول نے بلایا ہے تو اتنا حق تو بنتا ہے کہ میں جاؤں اور جا کر ملاقات کروں, پوچھوں تو صحیح کہ فرزند رسول کیا کام ہے. اسی چیز کو ایوائڈ کرنا چاہ رہے تھے زہیر اب تک, اور اب گئے. جتنا میں نے دیکھا کتابوں کے اندر, آج تک مجھے تو نہیں مل پایا کہ امام حسین نے زہیر سے کیا کہا, کیا بتایا, کیا سنایا. زہیر نے کیا کہا؟ کچھ نہیں پتا, صرف اتنا پتا ہے کہ زہیر جب گئے تھے تو کچھ اور تھے, جب پلٹے ہیں تو حسینی بن چکے تھے, حسینی بن چکے تھے.
یہ زہیر ابن قین جب واپس آئے تو اب چہرے پر اطمینان کی ایک کیفیت ہے، چہرے پر اطمینان کی ایک کیفیت ہے، اور کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تو فیصلہ کر لیا کہ میں حسین مظلوم کے ساتھ اپنے باقی سفر کو مکمل کروں گا اور انہیں پر اپنی جان قربان کروں گا۔ ایک جملہ کہا، ارے میں نے تو یہ بھی خیال نہیں کیا، یہ بھی توجہ نہیں کی کہ حسین نے مجھے کتنی عزت دے دی، مجھے بلانے کے لیے کس کو قاصد کے طور پر بھیجا، کسی اور کو نہیں، شبیہ پیغمبر علی اکبر کو بھیجا۔ عجیب ہے، حسین جانتے ہیں کہ اگرچہ یہ ابھی حسینی نہیں ہے مگر اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ حسین مظلوم کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ کون ایسا ہے کہ جو اگر شامل نہیں ہوا تو کربلا کے شہداء کی فہرست نامکمل رہ جائے گی۔ حسین مظلوم نے زہیر ابن قین کو دعوت دی، بلایا اور اپنا بنایا۔ مومنہ ایسی ہو، بیوی ایسی ہو، زوجہ ایسی ہو کہ جو اپنے شوہر کو جہنم کے ایندھن سے نکال کر، جہنم کی آگ سے نکال کر جنت تک پہنچانے کے لیے تمہید اور مقدمہ فراہم کر دے، کیا کہنے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، اب یہ زہیر ابن قین کا معاملہ پہلے دن سے حسینی نہیں ہے، ہاں جب کربلا میں جان قربان کر رہے تھے تو پکے حسینی تھے۔ آپ نے غور فرمایا، ہور سب جانتے ہیں، آپ سب کے حافظے میں، میں جناب ہور کے مسائل بھی نہیں پڑھ رہا آج، مجھے تو ہور کے بعد ایک اور کریکٹر ہے کہ جس تک آپ کو لے کر جانا ہے۔ مگر ذرا آپ سوچیے، کیا ہور پہلے دن سے حسینی تھے؟ قطعاً ایسا نہیں، اور امام حسین کے خلاف کیا تلوار کھینچنا چاہ رہے تھے؟ جی نہیں۔ راستہ کس نے روکا ہے؟ بالآخر راستہ حر نے روکا ہے۔ کربلا تک گھیر کر کون لے کر آیا؟ یقیناً اس میں جناب حر کا کردار ہے، مگر حر اس ٹرانزیشن کے فیز میں ہے کہ جہاں پر وہ یزیدیت کی غلامی سے آزاد ہو کر اس میں بامسمہ بنتے ہوئے حر حقیقی بن کر حسینی بننے کا شرف حاصل کرنے والے تھے۔ جناب حر واقعہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، ہمارے ایک بہت ہی محترم پروفیسر عطا شاہ نقوی صاحب، مرحوم ڈیرہ غازی خان کے تھے، انتقال ہو گیا ان کا، انہوں نے ایک دفعہ ایک جملہ کہا اس واقعے کی روشنی میں کہ راستے میں جب حر نے امام حسین کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈال دیا، حسین مظلوم نے ایک جملہ کہا تھا کہ سقلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھ گئی، یہ تو نے کس کی گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس موقع پر جناب حر کا وہ جملہ کہنا کہ فرزند رسول کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی تو شاید میں اسی طرح سے جواب دیتا، مگر میں کیا کروں، آپ کی تو مادر گرامی وہ ہیں کہ وضو کے بغیر میں ان کا نام بھی نہیں لے سکتا۔ یہ پروفیسر شاہ صاحب کہا کرتے تھے کہ حر کو زہرا کے احترام نے بچا لیا، یہ جو زہرا کا احترام دل میں تھا حر کے، اس نے بچا لیا۔ فاطمہ زہرا معمولی خاتون کا نام نہیں ہے۔ یہ جملہ واقعاً اس کو بچا لیا، اور اب وہ اپنے پورے سفر میں یہی یاد کرتا رہا، عاشور کے دن، شب عاشور، عاشور کے دن خاص طور، ارے ہم لوگ جب فرزند رسول سے ملے تھے پیاس سے مرنے کے قریب تھے، ہمیں پانی پلایا، ہمارے سپاہیوں کو پانی پلایا، حد یہ ہے ہمارے گھوڑوں کو سہراب دیا۔ ملتا ہے مقاتل کے اندر کے ایک شخص تھا، وہ پانی پی نہیں پا رہا تھا، اتنا پیاسا تھا کہ نہ اس کے ہاتھ اس کے قابو میں تھے، نہ اس کا وجود اس کے قابو میں تھا، پیاس سے وہ مرنے کے قریب تھا۔ پہلے امام حسین کہتے ہیں انخل جمل، اے میرے بچے تھوڑا سا اونٹ کو اپنی طرف جھکا لے تاکہ جو پانی ہے اس کو پیار سے، آسانی کے ساتھ، اطمینان سے تم پی سکو۔ وہ نہیں کر پایا، پانی بہنے لگا، تو امام حسین مسکرائے، خود قریب آئے، اپنے ہاتھوں سے اس کو پانی پلا۔ یہ کردار ہے، ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین وائس، الفاظ کا وہ اثر نہیں ہوتا جو کردار کا اثر ہوتا۔ کتنے لوگ عاشور کے دن حر بنے، اور تو نمایاں ترین شخصیت کا نام، وہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ پیاس سے مر رہے تھے ہمارے جانوروں کو بھی سیراب کیا، اور اس وقت کیا پوزیشن ہے، حسین پیاسے ہیں، بیویاں پیاسی ہیں، بچے پیاسے ہیں، ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں سکینہ کی صدائے العطش، ہم بچوں کی صدائیں سن رہے ہیں، کیا اسی طرح سے ہمیں ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے تھا؟ جو حسین کا کردار تھا اس کو اسی طریقے سے رسپونڈ کرنا چاہیے تھا؟ کیا ہمارا یہی ریئیکشن ہونا چاہیے تھا؟ دل پر اثر ہو رہا ہے، وہ ٹرانزیشن کا فیز مکمل ہوتا ہے عاشور کے دن، کہ جب حر علیہ السلام بنتے ہیں، حر کا نام آزاد، امام حسین کا تبصرہ یہ تھا، انت کما سمت کا امو کا یا حر، اے حر آج تو ویسا ثابت ہوا کہ جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا، حر یعنی آزاد۔ جو ہمارا نقطہ تھا وہ یہ کہ پہلے دن سے حر حسینی نہیں تھے، دل میں ایک احترام، ہاں مگر واقعا اس نے سبقت کی، وہ آگے بڑھا، قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو گیا، نہ فقط یہ کہ میں تلوار نہیں کھینچوں گا، بلکہ وقت آیا تو تلوار حسین کے دفاع میں کھینچی۔ جو جناب عمر کا خطبہ ہے، میں اپنے نوجوان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں وہ پڑھیں، مقاتل کی کتابوں میں کسی بھی کتاب کے اندر تھوڑی سی اگر تفصیل اس میں ہے تو آپ کو جناب عمر کا ایک خطبہ ملے گا، وہ پڑھنے والا ہے، کہ جس کے اندر وہ امام حسین سے دفاع کرتے ہوئے کیا عالی شان جملے انہوں نے کہے، کہ فوج اشکیا یہ فرات کا بہتا ہوا پانی اور یہ حسین اور حسین کے گھر والے ہیں، یہ پانی وہ ہے کہ جس سے جانور بھی پانی پی رہے ہیں، اور تم نے اسی پانی کو اس پر بند کیا ہوا ہے کہ جو اس پانی کا وارث ہے۔ یہ جملے بہت عالیشان جملے ہیں، مگر اب آئیے برادران عزیز میں ایک اور کردار کی طرف آپ کو متوجہ کروں، اور ظاہر ہے کہ آج کی مجلس کچھ پہلے ہمیں مکمل کرنی ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، عجیب بات یہ ہے، یہ وہ وقت ہے عصر عاشور، امام مظلوم رخصت ہو چکے، خیمہ گاہ سے رخصت ہو چکے، جناب زینب جناب ام کلثوم سلام آخر کر چکے، اپنی بیٹیوں سے رخصت ہو چکے ہیں، اپنے بیمار بیٹے سید سجاد سے رخصت ہو چکے ہیں، سب سے رخصت ہو چکے ہیں، اور اب باہر تشریف لائے، سلجھنا پر بیٹھے، سلجھنا کے پچھلے پیروں سے جناب سکینہ لپٹی ہوئی، اے سلجھنا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، صبح سے جو گیا وہ واپس نہیں آیا، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، میں یہاں پر بھی آپ کو نہیں روکوں گا۔ امام حسین اس مرحلے کو بھی عبور کر کے زلجنا کے اوپر تشریف فرماؤ، اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ یا ابطال الصفا و یا فرسان النجا، اے میرے شیروں اے میرے دلوروں تمہیں ہو کیا کیا ہے، ما لکم منادیکم فلا تجیبونی، میں تمہیں پکار رہا ہوں اور تم مجھے جواب نہیں دے رہے ہو۔ ارے کچھ دیر پہلے کی تو بات تھی کہ میں تمہیں پکار رہا تھا اور تم مجھے جواب دیا کرتے، پھر خود کہتے ہیں کہ ہاں تمہارے جسم و روح میں مفارقت ہو گئے، ورنہ کہاں یہ ممکن تھا کہ میں تمہیں بلاؤں اور تم مجھے جواب نہ دو۔ زلجنا کے اوپر بیٹھ کر آگے بڑھتے ہیں اور یہ جملہ کہتے ہیں، اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا 18 برس کا اکبر مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی عباس مارا گیا۔ یہ کہتے ہوئے حسین ابن ہم حملہ کرتے ہیں، فرات کے کنارے تک جا پہنچتے ہیں، یہاں تک کہ رکابوں پر پاؤں زور دے کر کھڑے ہوتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، اور حضرت عباس کے لاشے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے عباس تم نے بھائی کی جنگ دیکھی؟ جب تم میدان میں لڑ رہے تھے میں دادے شجاعت دے رہا تھا، میں مرحبا کہہ رہا تھا، ارے اپنے بڑے بھائی کو مرحبا بھی نہیں کہو گے؟ عباس کے لاشے سے تو کوئی جواب نہ آیا، مگر در خیمہ کے پاس سے زینب کبریٰ نے کہا، مرحبا یا ابن رسول، اے فرزند رسول کیا کہنا، کوئی اگر اور مرحبا کہنے کے لیے نہیں ہے تو یہ آپ کی زینب آپ کی بہن تو ہے، میں مرحبا کہہ رہی ہوں، مرحبا یا ابن رسول اللہ۔ اور پھر حسین ابن علی لڑتے لڑتے وہ وقت آیا کہ فضا میں وہ آواز گونجی، قرآن کی آیت، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی، پلٹ آ الی ربک راضیہ مرضیہ، پلٹ آ اے حسین پلٹ آ، پلٹ آ اے نفس مطمئنہ پلٹ آ۔ حسین زخمی تھے، کہیں سے تیر آئے کہیں سے پتھر آئے، کسی نے حملہ کیا، نیزوں سے اذیت دی، زخمی حسین اور زخمی ہوتے چلے، یہاں تک کہ جب حسین زین سے زمین پر آ رہے تھے تو زمانے کے امام کی فریاد آپ سب کے ذہنوں میں کہ نہ حسین زین پر تھے نہ زمین پر تھے، پورا جسم حسین تیروں پر معلق ہو چکا تھا، ایسا ہی تھا۔ اور اب بعض علماء کے مطابق زمین پر آنے کے لیے حسین نے زور لگایا، ہاتھوں کو زمین پر رکھا، زور لگایا، سینے میں موجود تیر پشت سے باہر آئے، تب حسین زمین کربلا پر آ کر گرے. اور ایسے میں عمر سعد کی طرف سے حکم ہے، جاؤ اور جا کر حسین کا سر کاٹ کر لے آؤ. کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ حسین کا سر کاٹ کر لا سکے. ایک شخص کھڑا ہوا، ہاتھ میں خنجر ہے، شمر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہی وہ کردار ہے کہ جس تک میں آپ کو لے جانا چاہ رہا تھا. شمر نہیں ہے، شمر سے پہلے ہاتھ میں خنجر ہے، وہ ہمت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جاؤں گا اور حسین کا سر کاٹ کر لاؤں گا. جب وہ قریب پہنچا ہے، امام حسین پر تجاوز کرنا چاہ رہا تھا، حسین مظلوم نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے کہ کیا حسین ابن علی کے دل میں جینے کی کوئی تمنا ہے؟ وہ جو اکبر کے لاشے پر کہہ چکا وہ الگ دنیا بعد اکل افا، اے میرے لال اکبر تیرے بعد دنیا کی زندگی پر خاک، کیا وہ جینا چاہتا ہے؟ اس کے دل میں جینے کی کوئی تمنا نہیں ہے، وہ قتل نہیں جینا چاہتا. تو پھر اس موقع پر جب یہ سر کاٹنے کے لیے آیا ہے، حسین نے کیا جملہ کہا؟ حسین بڑی مشکل سے اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، جا چلا جا، تو میرا قاتل نہیں ہے. یہ جملہ کیا ہے؟ جا چلا جا، تو میرا قاتل نہیں ہے. اس جسارت کے لیے تو اپنے آپ کو آمادہ مت کر، تو میرا قاتل نہیں ہے. یہ گناہ عظیم، یہ تجاوز مجھ پر نہ کر، تو میرا قاتل نہیں ہے. وہ حسین جو کہہ کر چلے تھے کہ میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، میں نہیں عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، اس آخری لمحے میں بھی حسین فریضہ امامت سے غافل نہیں ہے. وہ جو سر کاٹنے کے لیے آیا تھا، وہ بالآخر آخری شہید کربلا بنا. وہ جب یہ جملہ سنتا ہے، جا چلا جا، تو میرا قاتل نہیں ہے، ہاتھ سے خنجر گر گیا، ہاتھ کانپنے لگے، پیر لرزنے لگے. وہ کہتا ہے، فرزند رسول، اس وقت آخر بھی آپ میرے بارے میں پریشان ہیں، آپ میرے بارے میں چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے میں جہنم کا ایندھن بننے سے اپنے آپ کو بچا لوں. وہ واپس پلٹا ہے عمر سعد کی طرف. عمر سعد نے پوچھا، کیا ہوا؟ حسین کا سر کاٹ کر لائے؟ کہا کہ نہیں، حسین کا نہیں، میں تیرا سر کاٹنے کے لیے آیا. عمر سعد پر حملہ کیا، یزیدی سپاہیوں نے اس کو گھیر لیا. یہاں حسین کا جسد پڑا ہے، اور تھوڑے فاصلے پر یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے حسین کا سر کاٹنے کے لیے آیا تھا اور توبہ کر چکا ہے، وہ ادھر عمر سعد کے سپاہیوں سے لڑتے لڑتے گر پڑا. جب گرا اور اس کو معلوم تھا کہ اب میں قتل ہونے والا ہوں، وہیں سے اس نے حسین کو پکارا اور کہا، فرزند رسول، قیامت میں اتنی گواہی تو دیں گے نا کہ میں اس موقع پر آپ کی محبت میں مارا جا رہا ہوں. اس نے گرتے گرتے یہ جملہ کہا، اور وہ کریم حسین اس موقع پر بھی اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، میں قیامت میں گواہی دوں گا کہ تو میری محبت میں مارا گیا. یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ شمر کہتا ہے کہ یہ کام میرے سوا اور کسی سے نہیں ہونے والا. وہ قریب پہنچتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچتا ہے، سینے پر سوار ہوتا ہے، گستاخی کرتا ہے. حسین پوچھتے ہیں، حسین نے امر بالمعروف اس موقع پر بھی کیا ہے، اے شمر مجھے پہچانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ کہا کہ ہاں جانتا ہوں، محمد مصطفیٰ کے نواسے ہو، خدیجہ کے نواسے ہو، علی اور زہرا کے بیٹے ہو. کہا مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے، مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ شمر کہتا ہے، یزید کے دربار سے ملنے والے انعام کے لالچ میں. حسین کہتے ہیں، صرف اتنا بتا دیں کہ یزید کا انعام زیادہ پیارا ہے یا میرے جد محمد مصطفیٰ کی شفاعت زیادہ پیاری ہے. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں، اے فرزند رسول، آپ کس کو شفاعت کی امید دلا رہے ہیں؟ یہ شمر ہے. حسین جس کریم انسان کا نام ہے، ہم اور آپ نہیں پہچان سکتے. شمر نے کہا، جواب دیا گھٹائی والا، بے شرمی والا جواب یہ ہے، اے حسین، یزید کے دربار سے ملنے والا ایک درہم و دینار تیرے جد کی شفاعت سے زیادہ عزیز ہے. اب حسین نے کچھ نہیں کہا، سر رکھا سجدے میں اور اپنے پروردگار سے مناجات شروع کی. الہی قد وفیت بعہدی فاوف بعہدک، مالک میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر. حسین نے سر نہیں اٹھایا، حسین نے تو بس سجدے میں سر رکھ دیا، حسین نے سر نہیں اٹھایا. وہ شمر کا خنجر چلا، جس کے بعد فضاؤں میں یہ صدایں گونجی ہیں، علاقت کو دل الحسین بے کربلا، علاقت کو بے الحسین بے کربلا، زلزلہ آیا، فرات کا پانی اچھلا، زینب سید سجاد کو بیدار کرتی ہیں، اے بیٹا ذرا دیکھو یہ کیسی صدایں ہیں، سجاد نے خیمے کے پردے کو الٹا، نوک نیزا پر بابا کا سر نظر آیا، سجاد کہتے ہیں السلام علیک یا باب اللہ، السلام علیک، ہمارے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں لے جائے، اے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد، بانیان نے مجلس حاضرین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمایا، دعاؤں کو مستجاب فرمایا، مالک جنہوں نے صحت کے لیے خاص طور پر دعا کے التماس کیے انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمایا، مالک تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، آل محمد کے ماننے والے چاہنے والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمایا، عزاداری عزاداروں اور عزاخانوں کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے آوان و انسان میں شمار فرمائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔